بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہے، با سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے جناب علی پرہیزگار، جو سورہ نساء کی آیت نمبر 75 اور 76 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے. عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. ریڈیو تران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے. عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت رسول مقبول کے بعد سنیے گا پروگرام اسلام پلس، اور آخر میں ہم حسب معمول دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف سے اپنی نشریات کا اختتام کریں گے. سمجھ سے پہلے کہ ہم عالمی خبریں نشر کریں، آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ ہماری ویب سائٹ پر تازہ ترین خبریں بھی اپلوڈ کی جاتی ہیں. آپ تازہ ترین خبروں کے لیے بھی ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ایک بار پھر سماعت فرما لیں، urdu.sahar.tv.ir. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. ایرانی فوج کے الیکٹرانک وارفیئر ٹریننگ سینٹر کا باضابطہ افتتاح کر دیا گیا ہے. پاکستان میں حزب اختلاف کے رہنما اور سابق وزیراعظم عمران خان نے مارچ کے مہینے میں انتخاب کرائے جانے کا اندیشہ ظاہر کیا ہے. ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا ہے. مزاحمتی گروہوں نے غزہ کے ساحلی علاقے میں میزائل ٹیسٹ کیا ہے. جنگ بندی کی کوششوں کے باوجود جار سعودی اتحاد نے شمالی یمن کے رہائشی علاقوں پر گولہ باری کی ہے. اور برطانیہ فرانس میں مختلف شعبوں میں کام کرنے والے ملازمین نے اپنے مطالبات کے حق میں ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران کی فوج کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل سید عبد الرحیم موسوی نے آرمی کے الیکٹرانک وارفیئر سینٹر کا افتتاح کیا ہے. الیکٹرانک وارفیئر ٹریننگ سینٹر کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میجر جنرل عبد الرحیم موسوی کا کہنا تھا کہ الیکٹرانک وارفیئر کا میدان ایک شعبہ نہیں بلکہ ایک ادارہ ہے. انہوں نے کہا کہ اگر کسی فوج کے پاس الیکٹرانک وارفیئر کی لازمی توانائی نہ ہو تو وہ بہت سے میدانوں میں ناکام رہے گی. میجر جنرل موسوی نے مزید کہا کہ جنگ میں مستقل فورس کے طور پر الیکٹرانک وارفیئر یونٹ کی کارکردگی فیصلہ کن اور مؤثر واقع ہو سکتی ہے، اور اس حوالے سے ہمیں اس شعبے پر خاص توجہ دینا ہوگی. انہوں نے کہا کہ الیکٹرانک وارفیئر سینٹر کے قیام سے الیکٹرانک جنگ کے میدان میں ہماری طاقت اور توانائیوں میں اضافہ ہوگا. ایران دنیا میں اسمارٹ اور الیکٹرانک ٹریکٹر بنانے والے ملکوں کی صف میں شامل ہو گیا ہے. ایران کے ٹریکٹر مینوفیکچرنگ انڈسٹریل گروپ کے ٹیکنیکل اینڈ انجینئرنگ ریسرچ گروپ کے سربراہ مہدی معصومی نے کہا کہ ٹریکٹر مینوفیکچرنگ کے متعلقہ یونٹوں نے ملک کے تعلیمی مراکز اور اسٹارٹ اپ کمپنیوں کے تعاون سے اپنی مصنوعات کو لیول 3 سے اپ گریڈ کر لیا ہے. انہوں نے کہا کہ توقع ہے کہ 2 سے 3 سال کے دوران ایران میں سطح کے پروٹو ٹائپ ٹریکٹر تیار کیے جانے لگیں گے. ایران ٹریکٹر مینوفیکچرنگ انڈسٹری گروپ کے ٹیکنیکل اور انجینئرنگ ریسرچ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ لیول 3 ٹریکٹر اعلیٰ ٹیکنالوجی کی بنیاد کی حامل مصنوعات ہیں، جبکہ ملک میں لیول 4 ٹریکٹر ٹیکنالوجی تک پہنچنے کی بنیاد بھی فراہم ہو گئی ہے۔ ایران ٹریکٹر مینوفیکچرنگ انڈسٹریل گروپ اس وقت 26 مصنوعات تیار کرتا ہے، جن میں سے 35 سے 150 ہارس پاور والے ٹریکٹر بھی شامل ہیں۔ ایران میں تیار ہونے والے یہ ٹریکٹر ملکی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ بیرون ملک برآمد بھی کیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں حزب اختلاف کے رہنما اور سابق وزیراعظم عمران خان نے مارچ کے مہینے میں انتخاب کرائے جانے کا اندیاز ظاہر کیا ہے۔ لاہور میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ میری پیشگوئی ہے انتخابات مارچ اپریل میں ہو جائیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ معیشت کی یہی صورتحال رہی تو فروری مارچ تک ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف کے سربراہ نے مزید کہا کہ حکومت انتخابات 2023 سے آگے لے کر جانا چاہتی ہے، لیکن معاشی صورتحال میں انتخابات آگے لے کر جانا ممکن نہیں ہے۔ دوسری جانب پاکستان کی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے عمران خان کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے استفسار کیا ہے کہ کیا آپ اپریل 2024 میں انتخابات ہونے کی پیشگوئی کر رہے ہیں؟ واضح ہے پاکستان میں انتخابات کے معاملے پر حکومت اور حزب اختلاف کی اتحادی جماعتوں نے شدید اختلافات ظاہر کیے ہیں۔ حزب اختلاف جماعت تحریک انصاف ملک میں جلد انتخابات کرانے کا مطالبہ کر رہی ہے، جبکہ حکومت اور اس کی اتحادی جماعتوں کا کہنا ہے کہ الیکشن وقت مقررہ پر کرائے جائیں گے۔ شیڈول کے مطابق پاکستان میں عام انتخابات نومبر 2023 میں کرائے جائیں گے، جبکہ موجودہ اسمبلیوں کی مدت آئندہ اگست میں پوری ہو جائے گی۔ ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کے مطابق ملک کی 10 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام 3 علاقوں میں کرونا کے نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق جن ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کرونا کے نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا ان میں قومی دارالحکومت دہلی، راجستھان، پنجاب، تلنگانہ اور جموں کشمیر شامل ہیں۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق دہلی میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 33 ہو گئی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ مزاحمتی گروہوں نے غزہ کے ساحلی علاقے میں میزائل ٹیسٹ کیا ہے۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ نے خبر دیا ہے کہ ہفتے کی صبح کو غزہ کے ساحل سے سمندر کی جانب کئی میزائل داغے گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تجربہ فلسطین کی مزاحمتی گروہوں کی مکمل تیاری کے اعلان اور صہیونی دشمن کو خبردار کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ قابل ذکر ہے فلسطین کے مزاحمتی گروہوں نے گزشتہ چند برس کے دوران حاصل ہونے والے تجربات اور تکنیکی معلومات کو بروئے کار لاتے ہوئے راکٹ، میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی میں تیز رفتار ترقی کیا، جس کا عملی نمونہ گزشتہ سال کی جنگ میں دیکھا گیا۔ یاد رہے مئی سن 2021 میں مزاحمتی افواج نے غزہ اور مسجد الاقصی پر صہیونی جارحیت کے جواب میں تل ابیب سمیت سینکڑوں صہیونی شہروں اور بستیوں کو 4000 راکٹوں اور میزائلوں کا نشانہ بنایا تھا اور غاصب صہیونی حکام کو جنگ بندی پر مجبور کر دیا تھا۔ فلسطینی مجاہدین نے صہیونیوں کے خلاف 3 گھنٹے کے اندر 5 مسلح کاروائیاں انجام دے کر صہیونیوں کو لرزہ برندام کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ کاروائیاں غرب اردن کے مختلف علاقوں میں انجام دی گئی ہیں۔ فلسطینی مجاہدین نے اس سلسلے کی ایک کاروائی میں جلبون دیہی علاقے کے قریب واقع صہیونی آبادی کو گولیوں کا نشانہ بنایا۔ ایک اور کاروائی کے دوران جنین کے مضافات میں صہیونی فوجی دستے پر گولیاں برسائی گئیں۔ اس کے علاوہ اپارتائیڈ دیوار کے پاس جلما اور دوتان نامی صہیونی فوج کی چیک پوسٹ پر دھاوا بولا گیا۔ یہ تمام واقعات 3 گھنٹے کے اندر پیش آئے۔ اس سے قبل غرب اردن میں واقع شاکیت صہیونی بستی کو نشانہ بنایا جا چکا تھا، جس کی ذمہ داری جہاد اسلامی فلسطین کی فوجی شاخ سرایت القدس نے قبول کی تھی۔ اس حملے میں متعدد صہیونی آبادکار زخمی ہوئے۔ قابل ذکر ہے فلسطینی مزاحمتی تنظیموں نے صہیونی فوج اور مسلح آبادکاروں کی جانب سے بڑھتی جارحیت اور فلسطینی خواتین اور بچوں کو نشانہ بنانے کے جواب میں اپنی کاروائیوں کی شدت میں اضافہ کر دیا ہے۔ یاد رہے صہیونی فوج کے ایک اعلی عہدیدار نے کہا تھا کہ فلسطینی اب پتھر کی بجائے ہتھیاروں سے ہمارا جواب دے رہے ہیں۔ جنگ بندی کی کوشش کے باوجود جارے سعودی اتحاد نے شمالی یمن کے رہائشی علاقوں پر گولہ باری کی ہے۔ یمنی ذرائع کا کہنا ہے کہ صوبہ سادہ کے شہر ممبا کے علاقے الرقو پر سعودی فوجی اتحاد کی گولہ باری میں کم سے کم 12 افراد مارے گئے، جن میں سے کئی افریقی تارکین وطن بھی تھے۔ جارے سعودی اتحاد نے یہ حملے ایسے وقت میں کیے ہیں جب سعودی اتحاد کی نمائندگی میں ایک عمانی وقت جنگ بندی کو آگے بڑھانے کے بارے میں بات چیت کے لیے اس وقت بھی سنا کے دورے پر ہے۔ یمنی ذرائع کا کہنا ہے کہ عمانی وقت کی پیش کردہ شرائط پر غور کیا جا رہا ہے اور فریقین کے درمیان مذاکرات میں جزوی پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ یمن کے خلاف جاری سعودی اتحاد کی مسلط کردہ جنگ کو 7 برس ہو چکے ہیں، اگرچہ سعودی اتحاد کو اس جنگ کے مقاصد میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، تاہم ہزاروں بے گناہ یمنی شہری شہید اور زخمی ہوئے، کئی لاکھ لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا ہے، جبکہ یمنی عوام کو دواؤں اور غذائی اشیاء کی شدید قلت کا بھی سامنا ہے۔ بحرین کے عوام نے فلسطینیوں اور مسجد الاقصی کی حمایت میں بڑے پیمانے پر مظاہرے کر کے صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی کوششوں کی مخالفت کی ہے۔ ہفتے کے روز بحرین کے عوام نے سترہ کے علاقے میں ایک مظاہرہ کر کے بحرین میں صہیونی حکومت کے ساتھ اپنے ملک میں کسی بھی طرح کے تعلقات کو معمول پر لانے اور صہیونیوں کے تہوار ہنوکا کی تقریبات کے انعقاد کی بھی شدید مذمت کی۔ فلسطینی پرچم تھامے بحرینی مظاہرین القدس اور مسجد الاقصی کی حمایت میں نعرے لگا رہے تھے۔ مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں ایسے بینرز اور پلے کارڈ بھی اٹھا رکھے تھے جن پر صہیونی دشمن کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی مخالفت میں نعرے درج تھے۔ واضح ہے آل خلیفہ کی اقلیتی حکومت نے 2020 کے اواخر میں صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے کے بعد آل خلیفہ اور صہیونی حکومت کے درمیان مختلف اقتصادی، ثقافتی اور سیاسی شعبوں میں تعلقات میں اضافہ ہوا اور بعض ذرائع نے منامہ میں یہودی بستی کے قیام کا انکشاف کیا ہے۔ برطانیہ اور فرانس میں مختلف شعبوں میں کام کرنے والے ملازمین نے اپنے مطالبات کے حق میں ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق فرانس میں پبلک ٹرانسپورٹ کے ٹکٹ کنٹرول کے عملے کی ہڑتال کی وجہ سے سال کے آخری ہفتے میں سیر و سفر کے ہزاروں پروگرام منسوخ ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس وقت فرانس میں افراط زر کی شرح 6% تک پہنچ گئی ہے اور محکمہ ٹکٹ کنٹرول کے ملازمین اپنی تنخواہوں میں 12% اضافے سے مطمئن نہیں ہیں۔ ٹکٹ کنٹرول ملازمین کی ہڑتال کے سبب مسافر بغیر ٹکٹ کے سوار ہوتے ہیں اور اپنے سفر کے لیے نقد ادائیگی پر مجبور ہیں، جبکہ کرسمس کی چھٹیوں کے دوران بہت زیادہ ہونے والی رفت و آمد بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ ادھر برطانیہ میں ہیلتھ کیئر ورکرز نے بھی 28 دسمبر کو ہڑتال پر جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ انگلینڈ اور ویلز میں ہیلتھ کیئر ملازمین نے اپنی اجرتوں میں 4% اضافے کا مطالبہ کیا ہے، حالانکہ برطانیہ میں افراط زر کی شرح 9.4% سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ انگلینڈ میں ایمبولینس ڈرائیور پہلے ہی ہڑتال پر ہیں اور ہیلتھ کیئر ورکر سے بھی ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے۔ دریاسنا ایئرپورٹ کنٹرول ڈپارٹمنٹ اور ایئرپورٹ سروسز اور پوسٹ آفس کے ملازمین بھی اگلے سال کے ابتدائی دنوں میں ہڑتال کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ تنخواہوں میں کام کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ روس کی وزارت دفاع کے مطابق یوکرین میں ہونے والی تازہ کارروائی میں یوکرینی فوج کو بھاری نقصان پہنچایا گیا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ چند گھنٹے کے دوران یوکرینی فوج کو بھاری نقصان پہنچا۔ روس کی وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا ہے کہ اس دوران کوپیانسک پر روس کے فوجیوں کے حملے میں یوکرین کے 30 فوجی ہلاک اور 4 بختربند گاڑیوں اور 2 ٹینکوں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کرانسی لیمان مورچے پر مزید 40 یوکرینی فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ روسی جیٹ فائٹروں نے بھی باخموت میں واقع یوکرین کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ اس حملے میں 80 سے زیادہ یوکرینی فوجی ہلاک ہو گئے۔ کیف کے 45 فوجیوں کو دونیسک کے جنوبی محاذ پر بھی موت سے امکنار کیا گیا اور ان کی 4 بختربند اور 3 فوجی گاڑیوں کو تباہ کر دیا گیا۔ روسی افواج نے گزشتہ چند گھنٹے کے دوران 87 علاقوں پر بھی حملے کر کے 63 توپخانوں اور یوکرینی فوجی اڈوں کا صفایا کیا ہے۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اسلام پلس، اور آخر میں آپ سن سکیں گے دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف.
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں. سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں. ذکر احمد سے ہے ذکر احمد سے ہے بیان روشن، نور کے لفظ نور کی باتیں، نور کے لفظ نور کی باتیں، تیرگی میں نور کی باتیں. محبوب رسول پیلی ہے، محبوب رسول پیلی ہے، اب کروں گا سرور کی باتیں، اب کروں گا سرور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، ہے فقط ان کے سامنے اعتراف قصور کی باتیں، اعتراف قصور کی باتیں. کر مدینے کی بات اے واعظ، کر مدینے کی باتیں.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ السلام پیش کرتا ہوں. ناظرین اکرام، خداوند عالم کا شکر ہے کہ کم از کم ہفتے میں ایک یا دو دن ہی صحیح، لیکن ہم بیٹھتے ہیں اور اسلامی معلومات کے حوالے سے کچھ علم حاصل کرتے ہیں، کچھ جانتے ہیں اور کچھ غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے. اور یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ مجھے افسوس ہے اس مسلمان پر کہ جو کم از کم اپنے ہفتے کا ایک دن دینی مسائل کے لیے مخصوص نہ کرے، یعنی دین کے بارے میں غور و فکر کرنا، دینی علوم حاصل کرنا، جو انسان اس کے لیے مخصوص نہ کرے کم سے کم ایک دن، تو اس کے اوپر مجھے افسوس ہے. تو خدا کا شکر ہے کہ اسلام پلس کے ہمراہ کم از کم ہمیں ایک دن یا دو دن اس طرح کے ہفتے میں مل جاتے ہیں کہ ہم اسلامی علوم کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، اور اپنے جو مہمان یہاں پر ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے بہت کچھ ہمیں حاصل ہوتا ہے. صرف ضرورت ہے کہ ہم ان کو جانیں، اور جاننے کے بعد اپنے اذہان میں محفوظ کریں اور ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. اسلام پلس کے اس حصے میں ہم قرآن کریم کے سوالات کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. تو سب سے پہلا سوال جو قرآن کریم کا بھیجا ہے، وہ ہمیں حسین اختر صاحب نے بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے، اور سوال ان کا بہت اہم ہے. سوال ہے کہ کون سا ایسا سورہ ہے کہ جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو مرتبہ آیا ہے. اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیں.
جی، کس سورہ میں بسم اللہ دو مرتبہ آیا ہے؟ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا ہر سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے، اور سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ سورہ کا جز ہے. لیکن ایک سورہ ایسا ہے کہ جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو مرتبہ آیا ہے، وہ ہے سورہ نمل. ایک تو ابتدا میں بسم اللہ ہے، آغاز میں، بگننگ میں، اس لیے کہ ہر سورہ کے شروع میں ہے توبہ کے علاوہ، تو اس میں بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاسین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین. یہ ابتدا ہوتی ہے اس طرح سے سورہ کی. اسی طرح سے سورہ کے درمیان میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے. وہ کہاں کے اوپر آیا ہے؟ کہ جہاں کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا بلقیس کو خط لکھتے ہیں. تو اس میں اس طرح سے ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے کہ جو رحمان و رحیم ہے. میں ایک نقطے کا اضافہ کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے خط کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا نبی سلیمان علیہ السلام کا یہ بتا رہا ہے کہ گزشتہ نبیوں کی یہ سیرت رہی ہے کہ وہ اپنے کام کو، حتیٰ خط کو بھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے تھے. یہ گویا کہ ہمارے لیے میسج ہے، ایک طرح کا پیغام ہے کہ ہم بھی نہ صرف یہ کہ قرآن پڑھتے وقت اور سورہ کو پڑھتے وقت نہیں، بلکہ ہم جو بھی کام کریں، جو بھی عمل کریں، جو بھی ایکشن شروع کرنا چاہیں، اس سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، تاکہ ہمارے کاموں میں برکت ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ ہم کم سے کم وقت میں اور جلدی سے جلدی ہم اس کامیابی تک پہنچ سکے. کیونکہ جو کام اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے وہ بابرکت بھی ہوتا ہے، اور انسان کو اس میں کامیابی بھی نصیب ہوتی ہے.
ناظرین بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان نے کہ جو کام بھی خداوند عالم کے اسم سے شروع ہوتا ہے، اس کے نام سے شروع ہوتا ہے، اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور وہ کامیاب بھی ہوتا ہے۔ اور دوسرے ہر مسلمان کی پہچان ہے یہ، ہمارا ہر کام خدا کے نام سے شروع ہونا چاہیے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے، یہ جب ہم ذکر کریں گے خداوند عالم کا نام کا تو یہ اس بات کی دلیل بنے گا کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ خداوند عالم ہے اور اسی کے ارادے اور اسی کے اختیار اور اسی کی قوت کے ساتھ ہم ان کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین ایک دوسرا سوال لیتے ہیں قرآن کریم کا، یہ سوال اسکائپ کے ذریعے ہمیں بھیجا ہے مہدی عباس صاحب نے، ان کا سوال ہم انہی کی زبانی دیکھیں گے اور سنیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے، سوال بھی دیکھتے ہیں اور جواب بھی دیکھتے ہیں۔
میرا سوال یہ مولانا صاحب، کیا اسماء الہی توقیفی ہیں یعنی منصوص ہیں اور ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اپنی جانب سے اختیار کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شکریہ۔
بہت ہی اچھا سوال ہے کہ کیا اسماء الہی توقیفی ہیں یا توقیفی نہیں ہیں۔ اس کے جواب میں عرض کروں کہ توقیفی کا لفظ شاید بہت سارے ناظرین کے لیے واضح نہ ہو۔ توقیفی ایسے امور کو کہا جاتا ہے جن میں ہم کسی قسم کا رد و بدل نہیں کر سکتے، جیسے ہے ویسے ہی اسے اپنانا ہے اور ادا کرنا ہے۔ اسماء الہی اور صفات الہی کے بارے میں یہ سوال کہ کیا وہ توقیفی ہیں یا توقیفی نہیں ہیں، یعنی کیا وہی اسماء اور صفات جو ہم تک پہنچے ہیں آیات اور احادیث کی روشنی میں، انہی کے ساتھ ہم ذکر پڑھ سکتے ہیں یا ان کے ساتھ اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں یہاں تین قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ پہلا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسماء الہی توقیفی ہیں، یعنی جو اسماء ہم تک پہنچے ہیں وہی ہیں، ان میں ہم کسی اسم کا اضافہ نہیں کر سکتے، جبکہ صفات توقیفی نہیں ہیں، ان میں ہم اضافہ کر سکتے ہیں۔ جیسے واجب الوجود فلاسفہ کی اصطلاح ہے، صفت ہے، اس کا کیا یہ صفت درست ہے یا درست نہیں ہے؟ تو اگر ہم اس نقطہ نظر کے قائل ہوں تو یہ صفت درست ہوگی۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسماء اور صفات دونوں توقیفی ہیں، یعنی جو اسماء ہم تک پہنچے ہیں اسماء الہی اور جو صفات الہی ہم تک پہنچی ہیں وہی ہیں، ان میں ہم کسی قسم کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ تیسرا نقطہ نظر علامہ طباطبائی کا تفسیر المیزان میں ہے، جو فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ اسماء الہی توقیفی ہیں، بس جو ہیں یہی ہیں، ان میں ہم اضافہ نہیں کر سکتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا اسم جو کمال مطلق الہی پر دلالت کرے اور اس میں کسی قسم کی محدودیت نہ پائی جائے تو اس کو ہم اسم الہی قرار دے سکتے ہیں۔
جی ناظرین بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ خداوند عالم کے اسماء کے حوالے سے۔ ناظرین یہ قرآن کریم کا سلسلہ تھا، اپنے سلسلے کو یہیں پر روکتے ہیں، کچھ سوالات تھے جو قرآن کے لیے، اس کے بعد انشاءاللہ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور نئے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام پروگرام کے اس حصے میں ہم عقائد کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ یہاں پر سب سے پہلا سوال جو عقائد کا ہمیں بھیجا ہے وہ کشمیر سے بھیجا ہے نادیہ نے، اور انہوں نے واٹس اپ کے ذریعے یہ آڈیو ہمیں جو ہے بھیجا ہے، اور سوال ہم ان کا انہی کی زبانی سنیں گے، اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم ان کا سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میرا نام ہے نادیہ، میں کشمیر سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، امام اور خلیفہ میں کیا فرق ہے؟
جی، امام اور خلیفہ کے درمیان کا فرق بھی ایک تو اس کلمے کے سے سمجھا جا سکتا ہے، دوسرا یہ کہ جو تصور، رائج تصور ہے امت مسلمہ کے درمیان میں، کلمہ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو امام کے معنی ہے بھائی لیڈ کرنا اور ہدایت کرنا، ایک امت کو لیڈ کرنا، اپنے ساتھ ایک امت کو لے کے چلنا کامیابی کی طرف، سعادت کی طرف، بلندی کی طرف، یہ امام کا کام ہوتا ہے۔ خلیفہ معنی کے لحاظ سے اگر دیکھا تو خلیفہ خلف سے بنا ہوا ہے، خلف کے معنی ہے کسی کے پیچھے آنا، خلف کے معنی پیچھے ہوتے ہیں درحقیقت۔ خلیفہ کا کلمہ جو استعمال کیا تھا یہاں پہ عام طور سے مت مسلمہ میں، یعنی یہ کہ رسول اللہ کے بعد جن لوگوں نے آ کر حکومت کرنا شروع کی، چونکہ رسول اللہ کے بعد آئے، رسول اللہ کے پیچھے آئے، لہذا ان کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہوا لفظوں کے اعتبار سے فرق. ایک خلیفہ کا کلمہ جو استعمال ہوتا ہے جو قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے وہ ہے انبیاء نے اپنے لیے استعمال کیا ہے, جیسے جناب داؤد کو خلیفہ بنایا گیا, حضرت ہارون کو جناب موسیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا, وہ بھی اسی معنی میں ہے کہ میرے بعد, یعنی جناب ہارون کے لیے جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں وخلقنی فی قومی, میرے میں جا رہا ہوں سفر پر 30 دن کے لیے سفر پہ, اور پھر 40 دن کا وہ سفر ہو گیا, میرے تم جانشین بن کے رہو, جانشین کے معنی میں ہوا. ایک خلیفہ کا معنی اور ہے یعنی اللہ کے صفات پیدا کرنا, یعنی جتنا انسان الہی صفات اپنے اندر پیدا کرتا چلا جائے اتنی زیادہ وہ خلیفہ خدا ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن عام طور سے جو رائج اصطلاح ہے وہ یہی ہے کہ جو رسول اللہ کے بعد جن لوگوں نے آ کر حکومت کی ان کو خلیفہ کہا جاتا ہے, لیکن ایک نظام جو رسول اللہ کے بعد سلسلہ ہدایت کے شروع ہوا امامت کا, جو اہل بیت کے ذریعے شروع ہوا, ان کو امام کہا جاتا ہے. ممکن ہے ایک جگہ پر یہ فرد جمع بھی ہو جائے, ایک فرد جو ہے وہ امام بھی ہو اور خلیفہ بھی ہو, اس اعتبار اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے.
جی ناظرین, بہت اچھا سوال تھا اور اسی طریقے سے جواب بھی بہت اہم تھا جو ہمارے مہمان نے دیا کہ ایمان امام اور خلیفہ میں کیا فرق ہے. اس کے بعد ایک سوال اور عقائد کا لیتے ہیں, یہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے ہے. سوال پوچھا ہے احمد رضا صاحب نے فیس بک کے ذریعے, ان کا سوال یہ ہے کہ کیا امام زمانہ ہماری ہدایت کے لیے نہیں آئے ہیں, اور چونکہ ہدایت کے لیے آئے ہیں تو جب ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں تو پھر پردے غیب میں رہنے کا ان کا کیا فائدہ ہے. دیکھیے یہ بہت اہم سوال ہے, ہمارے جوانوں کے ذہن میں معمولاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے, اور اگر نہ ہمارے جوانوں کے ذہن میں آئے تو دشمن جو ہیں وہ ایک کم سے کم اعتراض کی صورت میں یا شبہ کی صورت میں اس کو ہمارے بچوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں کہ تمہارے امام ہدایت کے لیے آئے تھے, پھر پردے میں رہنے کا ان کا کیا فائدہ ہے. اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب قبلہ, تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کا جواب دیکھیں.
جی دیکھیں کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اگرچہ بیضۂ غیبت میں ہیں, لیکن ان کا جو فائدہ ہے, ان کے وجود کا جو فائدہ ہے, وہ صرف اور صرف حضور اور ظہور کے اندر محدود یا منحصر نہیں ہے, بلکہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف بیضۂ غیبت میں بھی رہ کر کائنات کے لیے ہدایت کے اسباب فراہم کر سکتے ہیں. روایات کے اندر امام زمان کی ایک تعبیر جو ہے وہ اس سورج سے کی گئی ہے کہ جو بادلوں کے پیچھے ہے اور اپنی روشنی کی تمازت کو کائنات کے اندر اپنی روشنی کو پہنچا رہا ہوتا ہے اور پوری کائنات کو روشن کرتا ہے. اسی طرح امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پردہ غیبت میں بھی رہ کے اپنی ہدایت کے نور کو پوری دنیا کے اندر پہنچا سکتا ہے. اس حوالے سے علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں اللہم بلا لا تخلو الارض من قائم للہ بحجت اما ظاہرا مشہورا او خائفا مغمورا لئلا تبطل حجج اللہ وبیناتہ. نہج البلاغہ کے اندر علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بار الہ, یہ صحیح ہے اور یہ حقیقت ہے اور یہ میرے عقل مانتی ہے کہ زمین جو ہے وہ کبھی بھی حجت سے خالی نہیں رہ سکتی, چاہے وہ حجت جو ہے ظاہر اور مشہور ہو, چاہے وہ حجت غائب اور پردے غیب میں ہو. کیوں؟ تاکہ خدا کی جو حجتیں اور بینات ہیں, جو شریعت ہے, وہ باطل نہ ہو جائے, ضائع نہ ہو جائے, ختم نہ ہو جائے. اس سے کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام پردہ غیبت میں بھی ہو تو وہاں رہ کر بھی ان کا وجود زیجود کائنات کے بقا کا ضامن ہے اور شریعت کی بقا کا ضامن ہوا کرتا ہے. لہذا امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام اگر حاضر اور ظاہر نہ بھی ہوں تو ان کا فائدہ جو ہے کائنات کے لیے بہترین انداز میں پہنچ سکتا ہے. اگرچہ پورا فائدہ نہیں ہوگا, جو جب حضور ہوگا ظہور ہوگا تو پورا پورا فائدہ ہوگا, لیکن اگر پردہ غیبت میں ہو تو وہاں سے بھی اپنی ہدایت کے نور اور انوار کائنات تک پہنچا سکتے ہیں.
جی ناظرین, بڑی اچھی گفتگو فرمائی یہاں پر ذیشان حسین صاحب نے, اور ظاہر ہے مختصر سے وقت میں اس سے بہتر گفتگو نہیں ہو سکتی تھی کہ امام کے بہت سے فوائد ہیں, اور خالی ان فوائد کا تعلق ظہوری سے نہیں ہے, اگرچہ ظہور میں بطور کامل ہمیں فائدہ حاصل ہوگا, لیکن غیبت کے زمانے میں بھی بہت سے فوائد ہیں جو امام کے وجود مبارک سے ہمیں نصیب ہوتے ہیں. ناظرین, یہ ہمارا عقائد کا سلسلہ تھا, اجازت دیجیے یہیں پر اس سلسلے کو روکتے ہیں اور وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین کرام، وقفے کے بعد پروگرام اسلام پلس میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس سلسلے میں ہم یہاں پر جو شروع کر رہے ہیں وہ احکام کے سوالات ہیں. تو سب سے پہلا جو احکام کا سوال ہے وہ ہمیں اسکائپ کے ذریعے بھیجا ہے علی رضا صاحب نے، ہم ان کا سوال ان کی تصویر کے ساتھ دیکھیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، یہاں پر ہم ان کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم. ظہر کی نماز اگر ہم 12:15 ادا کرنی چاہیں تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟
دیکھیے، معیار 12:15 نماز ظہر کا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ 12 ہی بجے نماز ظہر واجب ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی جگہ 1 بجے نماز ظہر واجب ہو. معیار یہ ہے جب زوال آفتاب ہو جائے، زوال آفتاب کے بعد انسان نماز ظہر میں داخل ہو سکتا ہے، اور نماز ظہر کے فوراً بعد انسان نماز عصر کو پڑھ سکتا ہے. اب یہ زوال کس ملک میں، کس جگہ، فصلوں کے اعتبار سے کس وقت ہوتا ہے، یہ آپ لوگ معین کیجئے. زوال آفتاب کب ہوتا ہے، اس کے لیے فقہی لحاظ سے معیار یہ بنایا گیا ہے، اگر کسی سیدھی چیز کو برابر زمین پہ گاڑ دیا جائے تو جب صبح کو سورج نکلے گا تو اس کا سایہ مغرب کی طرف جائے گا، اور جیسے جیسے سورج اوپر آئے گا ویسے ویسے یہ سایہ چھوٹا ہوتا چلا جائے گا، اور جب یہ سایہ ایک دم چھوٹا ہو جائے اور چھوٹا ہونے کے بعد بڑھنا شروع کرے، جیسے ہی بڑھنا شروع کرے ہم سمجھ لیں گے کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے. یا اور سادے الفاظ میں کہوں، بعض علماء نے اس طریقے سے توضیح دی ہے کہ اگر طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک جو وقت ہے اس کا آدھا حصہ گزر جائے، مثلا 8 گھنٹے کا دن تھا، 4 گھنٹہ گزرنے کے بعد نماز ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے.
جی ناظرین، بہت اہم سوال تھا یہ بھی اور اس کے جواب سے آپ نے آشنائی حاصل کی. اس سوال دوسرا ہم لے رہے ہیں احکام کے سلسلے کا، یہ سوال بھیجا ہے غلام مصطفیٰ صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا چیریٹی یا ڈونیشن کا کچھ حصہ بیچنا جائز ہے، اور کیا اس کو یعنی کاروبار میں لگایا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب دیجئے. اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
دیکھیے، یہ ڈونیشن یا خیریہ جو انسان دیتا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس مقصد کے تحت دے رہا ہے. جس مقصد کے تحت دیتا ہے اس کے خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی پیسہ دے رہا ہے یتیموں کے اوپر آپ صرف کریں، تو آپ اس کو یتیم کے علاوہ کہیں اور صرف نہیں کر سکتے ہیں. یا اس نے مثلا گیہوں دیا ہے یتیم بچوں کے لیے یا مدرسے کے لیے، تو آپ اس کے علاوہ آپ دوسری جگہ اس کو خرچ نہیں کر سکتے ہیں. یا کسی نے زمین دی ہے، مثلا مدرسے کو دی ہے یا یتیم خانے کو دی ہے یا مسجد کو دی ہے یا امام بارگاہ کو دی ہے، کسی کو بھی دی ہے، تو جس مقصد کے لیے اس نے دیا ہے صرف اسی مقصد میں استعمال ہوگی، نہ اس کو آپ بیچ سکتے ہیں نہ آپ دوسرے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ہاں، اگر دینے والے نے ادارے کو دی ہے، مثلا ایک ادارہ ہے، ادارے کو دی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ادارے کے کام آئے، تو ایسی صورت میں صاحب ادارے کو اختیار ہے، چونکہ ادارے میں 500 کام ہوتے ہیں، صاحب ادارے کو اختیار ہے اپنی صلاحیت کے مطابق اس کو بیچ بھی سکتا ہے اور جہاں چاہے اس کو خرچ کر کرے، البتہ اسی ادارے کے تحت، ادارے سے ہٹ کے وہ بھی اس کو خرچ نہیں کر سکتا ہے. لہذا ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ دینے والا کس نیت سے دے رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. جس مقصد کے لیے دے رہا ہے یا جس نیت کے ساتھ وہ دے رہا ہے، صرف اس کو اسی میں خرچ کریں گے، اس کو دوسری چیزوں میں خرچ نہیں کر سکتے اور اس کو بیچ بھی نہیں سکتے، اور بیچ کے اس سے کاروبار نہیں کر سکتے، چونکہ اس نے کاروبار کے لیے پیسے نہیں دیے ہیں یا یہ چیز نہیں دی ہے. اس نے دیا ہے مثلا یتیم خانے کے لیے، تو صرف آپ کو اسی میں صرف کرنا ہے، دوسری چیزوں میں صرف کرنا جائز نہیں ہے.
ناظرین، بہت اہم جواب دیا ہمارے مہمان نے. دیکھیے، جس چیز کے لیے وہ چیز معین کی گئی ہے اسی میں آپ صرف کر سکتے ہیں، کسی دوسری چیز میں اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے. ناظرین، یہ احکام کے کچھ سوالات تھے جن کے ہمراہ آپ کی خدمت میں ہم پروگرام کے اس حصے میں حاضر تھے. اجازت دیجیے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم اخلاق کے حوالے سے کچھ سوالات آپ کے سامنے پیش کریں گے اور انشاءاللہ ان کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے غلام احمد ڈار صاحب نے کشمیر سے، آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں، ہم اس آڈیو کو جو انہوں نے واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں بھیجی ہے اس کو مل کر سنیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں ہمارے مہمان مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، ہم سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
میرا سوال یہ ہے، شیطان کے مقاصد اور منصوبے کیا ہے؟
شیطان نے خود بارگاہ پروردگار میں اپنے منصوبے کو بیان کیا ہے۔ اس نے کہا، پروردگار، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں تیرے بندوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، منحرف کروں گا۔ سب سے بڑا منصوبہ شیطان کا یہ ہے۔ اسی طریقے سے اس نے کہا کہ ہم تیرے بندوں کے دلوں میں بڑی بڑی امیدیں پیدا کریں گے، لہٰذا بڑی بڑی امیدیں جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں یہ شیطان کا وعدہ ہے۔ شیطان نے کہا، ہم انہیں بڑی بڑی امیدیں پیدا کر کے پھر انہیں ہم گمراہ کریں گے۔ اسی طریقے سے شیطان کا منصوبہ یہ ہے کہ لوگوں کو خرافات کی دعوت دے، خرافات میں انسان کو اس طرح سے مبتلا کر دے کہ وہ اچھائیوں کے بارے میں سوچ نہ سکے۔ شیطان نے یہ بھی منصوبہ بنایا ہے کہ وہ خلقت خدا میں تغیر اور تبدل کرے۔ یہ شیطانی منصوبے ہیں جن سے بچنا ہر انسان کی، ہر مومن کی، ہر بندہ خدا کی ذمہ داری ہے۔
جی ناظرین، آپ نے جانا کہ شیطان کس طریقے سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو اس کے مقاصد ہیں اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے اور ہمیں گمراہ نہ کر سکے۔ ناظرین، اس کے بعد ایک سوال لے رہے ہیں ہم، یہ بھی بہت اہم ہے گھریلو مسائل کے حوالے سے۔ یہ ایک خاتون ہیں، نجمہ خاتون، انہوں نے ہمیں سوال بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ ایک لڑکی کو سسرال والوں کے دلوں میں گھر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک لڑکی جو ابھی نئی شادی ہو کے آئی ہے سسرال میں، تو اسے ایسے کون سے کام انجام دینے چاہیے کہ جس کے ذریعے سے وہ گھر والوں کے دلوں میں اپنا گھر بنا سکے، یعنی اپنے سسرال والے کے دلوں میں اپنا گھر بنا سکے؟ اس کا جواب دے رہی ہیں ہماری جو سماجیات کی ایکسپرٹ ہیں، محترمہ صابرہ جعفری صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ان کا جواب دیکھتے ہیں۔
جی، بہت ہی عمدہ یہ جو آپ نے پوچھا کہ کیسے ایک لڑکی جو ہے وہ سسرال والوں کا دل جیت سکتی ہے۔ عرض کرتی چلوں کہ مومن کے قلب کو شاد کرنا خود ایک اسلام میں بہت اہمیت دی گئی ہے اور اسلام اس کو بہت ہی زیادہ اہمیت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ لیکن کس طرح سے ایک لڑکی جو اپنے سسرال والوں کا دل جیت سکتی ہے، اس کی سب سے اہم جو اس میں سب سے پہلا کام ایک لڑکی کو اپنے سسرال کے گھر میں جا کے کرنا ہوگا وہ یہ کہ وہ اس گھر میں خود کو بہو نہ سمجھے بلکہ اس گھر کی بیٹی سمجھے۔ جب ایک لڑکی اپنے اندر اس طرح کے احساسات و جذبات کو ایجاد کر لے گی، اپنے اندر اپنے وجود میں لے آئے گی، تو یقیناً اس کی نگاہ جو ہے سسرال والوں کی نسبت ویسی ہو جائے گی، یعنی ساس سسر کو ماں باپ کا درجہ دے گی، نند وغیرہ کو بہنوں کا، یا اسی طرح سے سسرال کے دوسرے افراد کو اپنے گھر والوں کی طرح سمجھے گی، اور پھر ان کی باتیں اسے قبول کرنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی، اس کے احساسات اور جذبات کو زیادہ ٹھیس نہیں پہنچے گی۔ دوسری چیز جو طریقہ ہے دل جیتنے کا ایک بہو کا، وہ یہ کہ وہ اپنے بزرگوں کا احترام باقی رکھے، یعنی اگر گھر میں بزرگوں کا کسی بھی بہو نے احترام باقی رکھا، یقیناً وہ اس گھر کے بزرگوں کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا سکتی ہے اور ایک بہترین مقام جیسا کہ ایک بیٹی کو ملتا ہے ویسا بنا سکتی ہے۔ تیسری چیز یہ کہ اس گھر کی ہر چیز کو اپنی چیز سمجھے، اس گھر کو اپنا گھر سمجھے۔ جب ایک اپنائیت والی بات ہو جاتی ہے تو یقیناً دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، ایک ضرب المثل ہے کہ جہاں ہم اپنے دل میں اچھے جذبات رکھیں گے وہاں سامنے والا بھی یقیناً اپنے دل میں ویسے ہی جذبات ہمارے کردار، ہماری رفتار و گفتگو کو دیکھ کر متاثر ہوگا اور ویسے ہی جذبات اس کے اندر پیدا ہوں گے۔ اور چوتھا پوائنٹ جو ہے سلسلے میں وہ یہ کہ ہم اس گھر میں جس میں ہم بہو بن کر کے گئے ہیں اس گھر میں خیانت نہ کریں۔ خیانت کے یہاں معنی یہ ہوتا ہے کہ اس گھر کی کسی بھی بات کو دوسروں تک منتقل نہ کریں۔ معمولاً گھر میں جو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہو نگاہوں سے گھر جاتی ہے یا بہو کے لیے وہ جذبات وہ احساسات دل میں باقی نہیں رہتے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب بہو اس گھر کی باتوں کو دوسروں کے محلے والوں کے سامنے، اپنے والدین کے سامنے، جب ہمارا گھر ہے تو دوسروں تک منتقل کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، بلکہ پوری محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور بغیر خیانت کیے ہم اس گھر میں رہیں، اور اگر ہم ان ساری باتوں پر عمل پیرا ہوتے تو یقیناً جو ہے اس گھر والوں کے سامنے جو ہے وہ ہمارا ایک احترام باقی رہے گا، ان کے دلوں میں ہمارے لیے ایک جگہ ہوگی۔
جی ناظرین، بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہماری مہمان نے یہاں پر، اور واقعاً ایک گھر کو اگر واقعاً ہم اپنا گھر سمجھ کر چلیں اور ان تمام اصول اور نکات کی رعایت کریں جو ہمیں اسلام نے بتائے ہیں، تو بہترین ہمارا گھر ہو سکتا ہے، اور واقعاً یہ گھر وہ ہوگا کہ جس گھر کو جنت کہا جاتا ہے، اس میں ہر طرف سکون ہوگا، ہر طرف محبت ہوگی۔ ناظرین بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہمارا وقت اختتام کو پہنچا، آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے، وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.